وما يشعرون ايان يبعثون. یہ ہے اصل ٹکڑا اس آیت کا, اس کو سمجھیے آپ. وما يشعرون ايان يبعثون, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آیتیں آپ ہم لوگوں پہ فٹ کر رہے ہیں نا, یہ تو بتوں کے لیے تھی. بتوں کو مت پکارو, بت غیب نہیں جانتے, بزرگ تو سب کچھ جانتے ہیں, آپ ہمیں مشرک بنا رہے خامخواہ. بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں, اللہ کا خوف کریں کچھ. ان کو جواب دیجئے کہ بتوں کو کوئی دفن نہیں کرتا اور بتوں کے لیے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. بت تو مٹی ہیں, پتھر ہیں, ایک آپ نے کلہاڑا مارا ختم ہو گئے. قبر سے اٹھنا کون اٹھے گا؟ انسان اٹھے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات بتوں کے لیے خاص نہیں ہیں, ان ہستیوں کے لیے ہیں جن کو مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں. اسی لیے سورہ اعراف کی وہ آیت جو اسی سورت کی قل انما ادعو ربی میں آپ کو میں نے سنائی تھی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, تم جن کو پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں, انسان ہیں. اس آیت نے صاف یہ بتا دیا کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, یہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب بتائیے یہ آیت بتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے ہے؟ صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ جو لوگ مر گئے ہیں یہ علم غیب نہیں جانتے, نہ زندہ جانتے ہیں نہ مردے جانتے ہیں. اور یہ جو تم مردوں کے بارے میں تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ غیب جانتے ہیں اور ایک روحانی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے بزرگوں سے, یہ غلط ہے. ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, یہ بھی نہیں جانتے کہ ایانا کب یبعثون, ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہاں یبعثون نہیں کب یہ اٹھیں گے, مجھول کا صیغہ ہے. یہ بھی ایک خاص حکمت ہے, کب اٹھایا جائے گا یہ تو یہ بھی نہیں جانتے. سورہ یونس 11 ستارہ ہے, آیت نمبر 20, ارشاد فرمایا قل انما الغیب للہ, کہہ دو غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 123, وللہ غیب السماوات والارض, زمین و آسمان کے غیب اللہ ہی جانتا ہے. سورہ حجرات 26-12 آیت نمبر 18, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, زمین و آسمان کا غیب اللہ جانتا ہے. سورہ اعراف 9-12 آیت نمبر 188, قل لا املک لنفسی, 188, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب. لو کا لفظ یہ بتا رہا ہے, اس کا لفظی ترجمہ یاد کر لیں سمجھ میں بات آ جائے گی. ولو كنت, اگر میں, اعلم الغیب, غیب جانتا, لستکثرت من الخیر, سارے خیر اپنے لیے چن لیتا. ولو كنت اعلم الغیب, اگر میں غیب جانتا. معلوم یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. سورہ انعام آیت نمبر 59, 7-12, وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, غیب کی کنجی اس کے پاس ہے. قرآن اور حدیث کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس ایک لفظ کے اندر حکمت اور عقل اور درس اور بصیرت اور عبرت کے سمندر نہ ہو. یہاں کیا لفظ ہے؟ وعندہ مفاتح الغیب, مفاتیح نہیں کہا. مفاتح اور مفتاح ایک چابی, اس کی جمع ہے مفاتیح, کئی چابیاں. اگر اللہ یہ فرماتا کہ وعندہ مفاتح الغیب, غیب کی جتنی کنجیاں ہیں اللہ کے لیے ہیں, تو اس سے یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کچھ کنجیاں اللہ نے اپنے بزرگوں کو دے دی ہوں, کچھ اپنے پاس رکھی ہوں. اور اگر اللہ یہ ارشاد فرماتا تو آج کل کے فنکار نما لوگ ضرور اس نقطے کو نکالتے قرآن میں سے. لیکن اللہ کی اس حکمت پہ قربان جائیے کہ اللہ نے شک و شبہ کے سارے دروازے بند کر دیے. فرمایا غیب کی ایک ہی کنجی ہے, ایک ہی چابی ہے میرے پاس ہے, کئی چابیاں تھوڑی ہیں. کوئی فرشتہ لے کے بھاگ گیا, کوئی جن لے کے بھاگ گیا, کوئی یہ کوئی وہ تھیلا تھوڑی ہے جسے کہ عبد القادر جیلانی نے چھین لیا تھا موت کے فرشتے کے ہاتھ سے. وہ قصہ سنا آپ نے, کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا, یہ ایک مرید تھا, یہ ایک مریدنی تھی, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ مر گیا. یہ روتے پیٹتے عبد القادر جیلانی کے پاس گئے کہ اے زمانے کے غوث, بقول ان کے تو سب کچھ کر سکتا ہے, ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا, تیری غوثیت سے ہمیں کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو گیا, میرے ہوتے ہوئے موت کا فرشتہ کیسے اس کو لے گیا, میں بھی کچھ کرتا ہوں. بھاگے. آپ نے سفر کیا اور پتہ نہیں کون سے آسمان پہ جا کے موت کے فرشتے کو پکڑ لیا. دیکھا کہ موت کے فرشتے کے پاس ایک تھیلی ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تم کو عقل سلیم دے, اللہ تم کو ہدایت دے, فرشتوں کے پاس تھیلیاں نہیں ہوتی, تھیلیاں تمہارے پاس ہوتی ہیں, فرشتوں کو تھیلی بھی کیا ضرورت, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ مارا. اب یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے اس خاص فرشتے کو تھپڑ مارے؟ لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کا غوث تھا, اللہ کا چہیتا اور لاڈلا تھا, اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, لوگ بیان کرتے ہیں واضح تقریروں میں, لوگ سنتے ہیں, سر دھنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اس پہ. خیر غوث نے بقول ان کے تھپڑ مارا اس کو, فرشتے کو, وہ گرا اور اس کے گرتے ہی اس کے ہاتھ سے جو تھیلی تھی وہ بھی زمین پہ گر گئی. تھیلی جیسے ہی زمین پہ گری اس کے اندر پتہ نہیں کتنی ہزار روحیں تھیں, وہ بھی باہر نکل گئیں. اچھا انہی روحوں میں ایک روح اس غوث کی مریدنی کی بیٹے کی روح بھی تھی, وہ بھی نکل گئی, وہ زندہ ہو گیا. موت کا فرشتہ اپنی تھیلی وری سنبھالی اور پھر یہ اللہ کے پاس شکایت لے کے گیا کہ اے اللہ تیرے غوث نے آج میرے ساتھ یہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا, کیا تجھے پتا نہیں وہ میرا غوث ہے, اس کو اختیار دے دیا ہے میں نے. دیکھیے یہ اس قسم کے واقعات بیان کر کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑا جاتا ہے, علم کم ہے, تعلیم کو عام نہیں کیا گیا اور ہم لوگوں نے محنت نہیں کی, سستی کی, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور یہ دوسرے جو غلط قسم کے لوگ ہیں یہ گلی کوچوں میں پھیل گئے. ہر گلی میں تقریر, ہر گلی میں مجلس میلاد, ہر گلی میں مجلس محرم اور ہر گلی میں قرآن خوانی اور نہ جانے کس کس نام سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, دنیا بھی لوٹ رہے ہیں, دین بھی لوٹ رہے ہیں. یہ تو چور ہیں, دین و دنیا کے چور, پکے چور, اچکے ڈاکو لوٹیرے ہیں. یہ پیسے بھی لوٹتے ہیں, ایمان بھی لوٹتے ہیں, مرقن غذائیں بھی کھا کے چلے جاتے ہیں, حلوے مانڈے بھی کھا کے چلے جاتے ہیں, نقد پیسے بھی لے لیتے ہیں, ایمان بھی لے جاتے ہیں. ایسے کم وقت تو ساتویں سے بارہ میں ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اس کے پاس غیب کی چابی, لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اسی کے پاس ہے, وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, سمندروں میں کیا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, خشکی میں کیا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. یہ ہے علم, یہ ہے علم، ایک ایک ذرہ کائنات کا اس کی نگاہ میں ہے، سیاہ کالی سیاہ رات ہو اور کالا سیاہ پتھر ہو، اس پہ کالی سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہو، اس کی جو حرکت ہے رینگنے والی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس سے بچ کے کوئی کہاں جائے گا، کیا چیز اس سے چھپائے جائے گی؟ ولا حبت فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہوتا ہے، حبہ چھوٹا سا ایک دانہ زمین کے اندھیروں میں، یہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا رطب ولا یابس، ہر تر چیز ہر خشک چیز اس کے علم میں ہے سب کچھ. تو اللہ تعالی ہی غیب جانتا ہے. نبی کی تعریف میں میں نے بتایا تھا کہ نبی انبا سے ہے، انبا خبر کو کہتے ہیں، اور اچھا ہے آپ، اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ خبریں بتاتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خبروں کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہیں گے کہ صاحب جو لغوی ترجمہ ہے نبی کا وہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی؟ اس کے آپ یہ جواب دیجئے کہ نبی کا مفہوم یہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، لیکن وہ کہ جو اللہ نے اس کو بتائی ہو. میں نے بتا دیا تھا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، عطائی اور کلی، پچھلے درس میں یہ سب چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اب چند واقعات ہم پڑھتے ہیں احادیث سے جو یہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا آپ کو علم ہو گیا. وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ جو آپ کے معجزوں اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے لائق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایک واقعے کے ساتھ دوسرا واقعہ فوراً ہم بتائیں گے جو یہ سمجھائے گا ہمیں کہ یہاں پر تو آپ نے ایک چھپی ہوئی اور آنے والی اور نگاہوں سے پوشیدہ خبر یا کام کی اطلاع دے دی، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا رہا، آپ کو اس کا علم نہ ہو سکا کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں بتایا. صحیح بخاری میں کتاب الجنائز، انس رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ موتا جب ہو رہی تھی تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں ہیں اور شام کے کسی علاقے میں یہ جنگ ہو رہی ہے. آپ صحابہ کے ساتھ مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اخذ الرایۃ زید، اب زید نے جھنڈا لے لیا ہے، آنکھوں دیکھا حال جنگ کا، مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فاصیب، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب زید شہید ہو گئے. ثم اخذها جعفر، کہنے لگے اب جھنڈا جعفر نے لے لیا ہے، علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب، جعفر علی کے بھائی رضی اللہ عنہ. کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا فاصیب، یہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، کہنے لگے اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا ہے، فاصیب، اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. انس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ تینوں کی شہادت کا ذکر کیا، ثم ان عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتذرفان، تو آپ نے رونا شروع کر دیا اپنے صحابہ کے غم میں کہ تین میرے صحابہ اور ساتھی شہید ہو گئے. کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا ثم اخذها خالد، اب جھنڈا خالد بن ولید نے لے لیا ہے، ففتح له، اور خالد کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. سینکڑوں میل دور ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں، وہاں کی خبر دے دی، اللہ نے بتا دیا، اس لیے آپ نے وہ خبر صحابہ کو بتا دی. صحیح بخاری میں ہے، اور اسی صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں یہی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصفان سے واپسی پہ میں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کچھ صحابہ تھے، اور اس وقت آپ کے ساتھ جو آپ کی اہلیہ تھیں وہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین، یہ آپ کے ساتھ تھیں. ایک جگہ فعثرت ناقته،
اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ محترمہ زمین پہ گر گئے. ابو طلحہ ایک صحابی ہیں, وہ کچھ قریب تھے, بھاگے بھاگے آئے دیکھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ علیک المرأة, میری بیوی کی خبر لو, اس کو کچھ دیکھو چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کی بیوی زخمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ کہتے کہ میری بیوی زخمی ہو گئی, اس کی مرہم پٹی کا انتظام کرو, نہ وہ زخمی نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک اٹھ کھڑے ہوتے. لیکن آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ میری بیوی کی خبر لو, وہ گئے چادر منہ پہ ڈال کے پردے کے ساتھ اور احترام کے ساتھ, اور جا کے ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو دیکھا. دو واقعات تھے. تیسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے, مواقیت الصلاح, نماز کے بارے میں ہے کہ اس کے راوی بھی حضرت انس ہیں رضی اللہ عنہ. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس, ایک دن جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. فصلى الظهر ثم قام على المنبر فذكر الساعه, اس کے بعد ممبر پر بیٹھے, قیامت کا ذکر کیا اور بعض بڑی اہم باتیں آپ نے بتائیں. ثم قال, اس کے بعد ارشاد فرمایا, من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. اپنی بات ختم کر چکے, صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جو سوال پوچھنا چاہے پوچھ لے, اس وقت تک جب تک جہاں میں ہوں, یہاں کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں, جب تک یہاں ہوں پوچھ سکتے ہو. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو سوال و جواب کا شوق تو تھا نہیں ہماری طرح. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اب سوال کا وقت, سوال و جواب کا وقفہ ہے, پھر جناب دیکھیے کتنے کاغذ آتے ہیں. صحابہ بجائے سوال کرنے کے, فاکثر الناس بالبکا, سب نے رونا شروع کر دیا. کیوں؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ لی تھی کہ جب آپ نے اہم واقعات بیان کیے تو آپ کے اندر جلال اور غصے کی کیفیت تھی, سب نے رونا شروع کر دیا کہ آپ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض معلوم ہوتے, چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے. اور اسی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ منافقون کی تفسیر میں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ منافقوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ یہ منافق جو ہیں کمبخت, یہ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں. آپ نے جن جن آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا ان کو بلایا اور میں بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ وہ تو منافق تھے, چھوٹی قسمیں کھا لی. یا رسول اللہ, ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ زید, تم جھوٹے نکلے اور یہ لوگ سچے نکلے, انہوں نے قسم کھا لی. حضرت زید بہت اداس ہوئے, رنجیدہ ہوئے کہ عجیب معاملہ ہے, ان کمبختوں نے میرے سامنے جو گفتگو کی, میں نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور جب انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لی, مجھے کہہ رہے کہ تم جھوٹے. اتنے ناراض ہوئے, اتنے اداس ہوئے کہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. اللہ کے حبیب سے ناراض نہیں ہے, مسجدوں میں حاضری ہو رہی ہے, آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا جاتا ہے, لیکن شدت غم کی وجہ سے اور جو اپنے کام کاج ہیں وہ ترک کر دیے, گھر میں بیٹھے ہوئے روتے ہیں. اللہ کو اپنے اس حبیب کے اس صحابی کا رحم آیا. تو سورہ منافقون کی یہ آیات نازل کی اللہ نے کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون, ان کمبختوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم دار ارقم والے ان کو بلایا اور کہا کہ زید تجھے اللہ نے سچا کر دکھایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ حضرت زید سے یہ کس طرح کہتے کہ تم جھوٹے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو غیب کی خبر نہیں تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم ہونے سے پہلے صفوں کو درست کروایا کرتے تھے. صفے درست کرو. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیا کرو کیونکہ میں جس طریقے پہ اپنے آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں اسی طریقے پہ پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں. یعنی یہ سمجھا دیا صحابہ کو کہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم ان کو نظر نہیں آ رہے. فرمایا کہ ایوہ الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے پہ پیچھے بھی میں دیکھتا ہوں. گویا کہ اللہ تعالی آپ کو دکھاتا ہے حالات اور واقعات اور یہ اس طریقے پہ آپ نے ارشاد فرمایا. ایک دوسری حدیث میں فإني أراكم خلف ظهري پیچھے سے بھی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں. لیکن یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ ام ہانی حضرت علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی فتح مکہ کے دن داخل ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک پردہ پکڑا ہوا ہے اپنے والد پہ اور جو والد ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل کر رہے ہیں, بیٹی نے پردہ کیا ہوا ہے, کپڑا ایک پکڑا ہوا ہے. تو ام ہانی داخل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور دوسروں سے پوچھا کہ من کون داخل ہوا ہے گھر میں؟ تو ام ہانی نے وہیں سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ام ہانی, میں ام ہانی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا بام ہانی. ام ہانی کے بارے میں پوچھتے ہیں کون آیا ہمارے گھر. صحابہ سے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر میں اگلوں کو بھی دیکھتا ہوں پچھلوں کو بھی دیکھتا ہوں. یہ بھی ایک کیفیت ہے, یہ بھی ایک حالت ہے, اس کو بھی نظر میں رکھیے اور اس متفق علیہ حدیث کو بھی نظر میں رکھیے کہ ام ہانی چچا زاد بہن گھر میں داخل ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں کون داخل ہو, پوچھتے ہیں کون آیا ہے. تو ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے. اسی طریقے پہ جب آپ کو معراج ہوا, معراج سے واپسی ہوئی, معراج کی کیفیت آپ نے بیان کی, لوگوں نے انکار کیا اور پوچھا کہ اچھا بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے, بیت المقدس کس طریقے کا ہے, تو آتا ہے کہ آپ جو حطیم ہے نا حرم اندر کعبے کے ساتھ حطیم کی دیوار یہاں کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی نے پورا بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. آپ گن گن کے بتاتے رہے کہ بیت المقدس میں فلاں کھڑکی اس طرف سے, فلاں درخت اس طرف سے, فلاں دروازہ اس طرف ہے. یہ بھی ایک رخ ہے آپ کی شان کا. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ہجرت کرتے ہیں مکے سے مدینے, یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ زمین و آسمان اور نہ جانے کتنی مسافتیں طے کرتے ہیں, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں, راستے کا علم نہیں ہے, نہ رسول کو علم ہے علیہ الصلاۃ والسلام کو, نہ ابو بکر کو علم ہے. مکے سے مدینہ کا کتنا سا راستہ ہے, کتنے کلومیٹر ہے؟ 450 تقریباً. اس 450 راستے کا علم نہیں ہے. ایک یہودی لڑکے کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ تم ہمیں گائیڈ کرو, تم ہمیں راستہ بتاؤ اور ہمیں مدینہ تک لے کے جاؤ. اللہ بتانا چاہے سب کچھ بتا دے, اللہ نہ بتائے آپ کو علم نہیں. اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تجھے اللہ نے وہ باتیں بتا دی جو تو نہیں جانتا تھا, تجھ پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا. یہ چند واقعات تھے. اب چند واقعات صحیح بخاری اور صحیح احادیث سے یہ تو وہ واقعات تھے جو دو رخی تھے. ایک واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو غیب کی ان باتوں کا علم تھا جن کا اللہ نے آپ کو علم دے دیا, اور دوسرا رخ وہ یہ تھا کہ آپ غیب نہیں جانتے. اب صرف وہ مثالیں جن کے ذریعے یہ معلوم ہوگا کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے. صحیح بخاری کتاب الجنائز, باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن. یہ باب اس کے بیان میں ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے.